وہ اس کا اظہار کر سکے. اہل جہنم حسرت کریں گے, حسرت کریں گے, افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں صراط مستقیم کو اپنایا ہوتا. امام آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا اور فرمایا کہ ان اہل النار لیبکون حتی لو اجریت السفن فی دموعہم لو اجرت السفن فی دموعہم لجرت وانہم لیبکون الدم. فرمایا کہ اہل جہنم اتنا روئیں گے اس عذاب کی شدت کی وجہ سے کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جائیں تو کشتیاں بھی چل سکیں, اور جب آنسو ختم ہو جائیں گے لَيَبْكُونَ الدَّمْ تو ان کی آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا. یہ کوئی قصہ نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جہنم میں کتنا سخت عذاب ہوگا. یہ ڈراوا اس لیے ہے کہ لوگ مرنے سے پہلے اپنے اپنے اعمال درست کر لیں. اس جہنم میں جب لوگ جائیں گے وہاں جانے کے بعد یہ اہل جہنم ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے, لڑائی کریں گے, ایک دوسرے پہ لان تان کریں گے. ہر شخص دوسرے سے کہے گا کہ میرے یہاں آنے کا سبب تم ہو. سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی انسانوں میں سے اور جنات میں سے بہت بڑی اکثریت اور کئی گروہوں کو جہنم میں پھینک دے گا, قالت خلو فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار كلما دخلت امة لعنت اختها. جب بھی کوئی گروہ داخل ہوگا تو وہ دوسرے گروہ پہ لعنت بھیجے گا. حتی اذا ادارکوا فیها جميعا, یہاں تک کہ سب کے سب جہنم کے عذاب میں گھر جائیں گے. قالت اخراهم لاولاهم, اس وقت جو پچھلے ہیں وہ پہلوں سے کہیں گے, اور آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ پہلے پچھلوں سے کہیں گے کہ تم نہ ہوتے تو ہم یہاں نہ آتے, اور پھر یہ درخواست بھی کریں گے کہ ربنا ہؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. ہر ایک یہ کہے گا کہ اے اللہ ہمارے جہنم میں آنے کا سبب یہ ہے, اس لیے ان کو دگنا عذاب دے. اللہ فرمائے گا قال لكل ضعف, تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے, ولکن لا تعلمون, لیکن تم نہیں جانتے جس عذاب میں تم مبتلا ہو یہ دگنا عذاب ہے. اس طریقے پہ وہ جھگڑا کریں گے. اور سورہ غافر میں ارشاد فرمایا وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. جہنم میں جب لوگ جائیں گے تو جو کمزور طبقہ ہوگا, جو دنیا میں اپنے بڑوں کے پیچھے چلتا تھا, جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر, قرآن و سنت کو چھوڑ کے دوسروں کے پیچھے چلتے تھے کہ صاحب ہمیں تو حقوق چاہیے, ہمیں ہمارا حق تو یہ فلاں آدمی دلائے گا, ہم حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, فلاں پارٹی ہمارے حقوق کا دفاع کرے گی, فلاں جماعت ہمیں کامیابی سے نوازے گی, لوگوں کے پیچھے چلتے رہے, پارٹیوں کے پیچھے چلتے رہے, مختلف افکار کو لوگوں نے اپنا لیا, مختلف لوگوں نے اپنا قائد و پیشوا بنا لیا, تو یہ جو کمزور لوگ جو دوسروں کے پیچھے چلتے تھے یہ اپنے ان بڑوں سے کہیں گے کہ صاحب آپ ہمارے قائد تھے, آپ ہمارے پیشوا تھے, آپ ہمارے رہنما و رہبر تھے. اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَ, دنیا میں ہم تمہاری تابعداری کرتے تھے، فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، کیا تم جہنم کے عذاب میں سے نصیب کچھ تھوڑا سا عذاب کم کر سکتے ہو ہمارے لیے؟ قال الذین استکبروا، یہ جواب ہے بڑوں کا، استکبروا، کبیر بڑے کو کہتے ہیں نا، استکبروا، وہ لوگ جو بڑے تھے قائد اور رہنما تھے، یہ کہیں گے کہ تم تو تھوڑے سے عذاب سے بچنے کا کہتے ہو اور ہمارا معاملہ یہ ہے، انا کل فیہا، ہم تو پورے کے پورے عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں، تمہیں کیسے بچائیں؟ ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ اسی طریقے پہ بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اب کیا ہوگا؟ وقال الذین فی النار، اہل جہنم جمع ہوں گے اور لخزنت جہنم، جہنم کے جو پہرے دار اور داروغہ نما فرشتے ہوں گے، ان سے کہیں گے لخزنت جہنم، ان سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہ اے فرشتو تم اللہ کے سامنے دعا کرو، اللہ ایک دن ہم سے عذاب کچھ ہلکا کر دے۔ یہ درخواست کریں گے اہل جہنم۔ تو جہنم کے پہرے دار اور چوکی دار فرشتے کہیں گے، قالو اولم تک تأتیکم رسولکم بالبینات، یا تم تک اللہ کی نشانیاں اور اللہ کے رسول نہیں پہنچے تھے، نہیں آئے تھے تمہارے پاس، دین کی بات تم تک نہیں پہنچی تھی، برائی اور نیکی میں تمیز کیا تم نہیں کر سکتے تھے، خیر اور شر کو نہیں پہچانتے تھے، تم نے شیطان کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا، تم تو اس کے پیچھے چلتے تھے۔ قالوا بلا، اعتراف کر لیں گے کہ ہاں تم دوست کہتے ہیں۔ اب جہنم کے داروغہ اور چوکی دار فرشتے ان سے کہیں گے، قالوا فادعوا، تم مانگو، ہم کیوں مانگے اللہ سے؟ وما دعاء الكافرین الا فی ضلال، اور کافروں اور اہل جہنم کی دعائیں جتنی بھی ہیں سب بیکار جائیں گی، ضلال، گمراہی اور بیکاری میں جائیں گے، اس لیے کہ اس وقت کہاں سنی جائیں گی ان کی آواز؟ لابثین فیہا احقابا، طویل عرصے تک جہنم میں رہنا ہے انہوں نے، جو کہ مسلمان ہیں، کافر اور مشرک تو ہمیشہ رہے گا، لیکن وہ جو کہ مسلمان تھا، لیکن ولا تموتن الا وانتم مسلمون پہ عمل نہیں کیا، خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا، شیطان کو اپنا بڑا اور اپنا معبود بنایا ہوا تھا، آنکھ بند ہوتی ہے تب بھی شیطان کی عبادت کرتے ہوئے، آنکھ کھلتی ہے تب بھی شیطان کی عبادت کرتے ہوئے، نماز کی فکر نہیں ہے، قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، اعمال صالحہ نام کی کوئی چیز زندگی میں نہیں ہے، صرف کھانا اور پینا اور سونا اور پہننا، اوڑھنا اور بچھونا، چیزیں خریدنا جمع کرنا، اسی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ لابثین فیہا احقابا، کئی ہزار برس تک جہنم میں رہنا ہے، اور یہ وہ جہنم ہے جس کے اندر چہرے الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے، عجیب تبدیلیاں چہروں میں پیدا ہوں گی، اس طریقے پہ کسی چیز کے ڈھیر میں آپ ہاتھ ماریے، اوپر کی چیز نیچے چلی جاتی ہے، نیچے کی اوپر آ جاتی ہے، ہر چیز خلط ملط ہو جاتی ہے۔ سورہ احزاب نے ارشاد فرمایا، یوم تقلب وجوہہم فی النار، چہرے جہنم میں جس دن الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے، جس دن چہرے جہنم میں الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے، جہنم کی آگ میں، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، جن کے چہرے جن کے چہروں کو آگ تباہ و برباد کر دے گی، یہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. وقالوا ربنا، اور کہیں گے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، اے ہمارے رب، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی تو اطاعت نہیں کی بلکہ ہم نے اطاعت کی تھی اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہمارے جو لیڈر تھے، ہمارے جو بڑے تھے، ان کی ہم نے مانی، اللہ اور اس کے رسول کی ہم نے نہیں مانی. تو ان کی مان کے کیا ہوا، فاضلونا السبیلا، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا. یہاں وہی جملہ آ رہا ہے، دگنے عذاب کا مطالبہ. ربنا آتهم ضعفین من العذاب، کی آیت میں آپ کو سنا رہا تھا کہ وہاں پر یہ ہے کہ اہل جہنم یہ کہیں گے کہ اپنے بڑوں کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے اور ان کی ہم نے مانی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم نے نہ کی. اور وہاں یہ مطالبہ بھی کریں گے چونکہ ان کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے، اس لیے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ تو ان کو دگنا عذاب دے، اس لیے کہ ان کی مان کے ہم چلے تھے تو تو اور تیرا رسول ہم سے چھوٹ گئے تھے. لیکن وہاں پہ یہ ہوگا کہ ایک دوسرے سے سب لوگ بری ہو جائیں گے، برات کا اظہار کریں گے، ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. سب سے پہلے نمبر تو شیطان کا ہے جس کی مان کے لوگ چلتے ہیں. اور سورہ ابراہیم میں ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے گا، اعمال نامے تقسیم کر دیے جائیں گے، تو اس وقت شیطان کیا کہے گا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، جب فیصلے ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو شیطان اب یہ کہے گا لوگوں سے کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جتنے وعدے کیے تھے وہ تو سب درست اور سچ تھے. اچھوں کو اچھا بدلہ مل گیا، بروں کو برا بدلہ مل گیا. اب میرا معاملہ یہ ہے کہ وہ وعدتکم فاخلفتکم، ان اللہ وعدکم وعد الحق، یہ تو اس کا معاملہ ہے. لیکن میرا کیا ہے، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے جتنے تم سے وعدے کیے ایک بھی پورا نہیں کیا. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، اور میرا تم پہ کوئی زور بھی نہیں تھا، إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ، سوائے اس کے کہ میں نے تم کو پکارا تھا، رستہ جب تم لی تم آ گئے، تم نے میری بات مان لی. فَلَا تَلُومُونِي، مجھ پہ الزام کیوں لگاتے ہو، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو. لومو انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اس طریقے پہ شیطان کلم کھلا برات کا اظہار کر دے گا ان سے جو اس شیطان کی مان کے دنیا میں چلتے تھے. اور یہ اہل جہنم، جہنم کے اندر ان کا اوڑھنا بچھونا آگ ہی آگ ہوگی. سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذلک نجزی الظالمین، ظلم کرنے والوں اور حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے جہنم میں جو عذاب ہے وہ یہ ہے کہ ان کا اوڑھنا بچھونا سب کچھ آگ ہی آگ ہوگا. اور یہ جہنم میں ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور زنجیروں میں یہ لوگ جکڑے ہوئے جہنم میں ان کو کھینچا جائے گا. سورہ غافر میں ارشاد فرمایا، الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، جہنم میں ان کو گھسیٹا جائے گا اور پھر آگ میں ان کو پھینک دیا جائے گا. اور یہ جو جہنم کے عذاب ہیں جس کی مختلف قسمیں اور شکلیں ہیں. جہنم ایک تو بذات خود عذاب کا نام ہے. جہنم کا نام آتے ہی ذہن میں عذاب اور تکلیف کا تصور ابھر آتا ہے. جس طرح جنت کا نام آتے ہی ذہن میں سکون فرحت اور آرام کا تصور ابھرتا ہے. لیکن اس جہنم کے اندر پھر کچھ عذاب ہیں. جس طرح جنت ایک عام جنت ہے, ایک جنت فردوس ہے, ایک جنت المأوی ہے, ایک دار السلام ہے, ایک دار الخلد ہے, جنت کے 7 سے زیادہ نام قرآن میں موجود ہیں, اسی طرح جہنم کے اندر بھی کئی وادیاں ہیں, کئی قسم کے عذاب ہیں. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. وہ لوگ کہ جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں, ان کے لیے جہنم کا عذاب تو ہے ہی ہے. جہنم کے اندر جلا دینے والی آگ کا عذاب بھی ہے ان کے لیے, عذاب الحریق وہ عذاب بھی ان کے لیے ہے. جو مسلمان معاشرے میں فتنے پھیلاتے ہیں, فحاشی اور بے حیائی اور بے پردگی کو پھیلاتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں دوسری دعوتوں کو عام کرتے ہیں, گناہوں کو پھیلاتے ہیں, گناہوں کی نشر و اشاعت کرتے ہیں, جہنم کا سب سے کم عذاب کیا ہوگا؟ صحیح مسلم میں ایک حدیث تو وہ ہے کہ جو ابو طالب کے بارے میں ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری وجہ سے ابو طالب کے عذاب میں اللہ نے جہنم میں تخفیف کر دی ہے, کمی کر دی ہے. کمی کیا ہے؟ فرمایا کہ سب سے کم عذاب یہ ہے کہ ان کو جو 2 جوتے پہننے کو دیے گئے ہیں وہ آگ کے جوتے ہیں, وہ انہوں نے پہنے ہوئے ہیں, اور ان جوتوں کی وجہ سے ان کے دماغ تک جب ان آگ کے جوتوں کی تپش پہنچتی ہے تو ان کے دماغ اور ان کی کھوپڑی سے اس طرح بلبل کی آواز نکلتی ہے جس طریقے پہ ہنڈیا میں جب سالن کھولتا ہے یا جو چیز پکائی جاتی ہے جب وہ کھولتی ہے, جس طریقے کی آواز ہنڈیا سے نکلتی ہے وہی آواز ابو طالب کے سر سے نکلتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث, اور صحیح مسلم ہی میں ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ان اهون اهل النار عذابا من له نعلان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا. جہنم میں جس آدمی کو سب سے کم درجے کا عذاب دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کو آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے, اور ان کی وجہ سے اس کے دماغ سے اس طریقے کی آواز نکلے گی جس طریقے کی آواز ہنڈیا سے نکلتی ہے. وہ ہوگا کیا؟ لا یرا ان احدا اشد منہ عذابا. اندازہ لگائیے جہنم کے عذاب کی شدت کا, تصور کیجئے کہ اس آدمی کا یہ معاملہ ہوگا, ما یرا ان احدا اشد منہ عذابا. یہ شخص یہ سوچے گا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب اس کو ہو رہا ہے, سب سے کم عذاب ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے انہا لضا نزاعۃ للشوا, یہ تو چمڑا ادھیڑ دینے والی آگ ہے. جس طریقے پہ گوشت کو تم آگ پہ بھونتے ہو, اس طریقے پہ انسانی جسم کا جو گوشت ہے وہ آگ میں بھن جائے گا. اور یہ دلوں تک پہنچنے والی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ, صرف یہ نہیں کہ جسم جل جائے گا اور جلد اور چمڑا جل جائے گا تو جان بچ جائے گی. سورہ نساء میں ارشاد فرمایا والذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جہنم میں ہم جب عذاب دیں گے تو عذاب اس قسم کا ہوگا کہ لوگوں کی جلد اور چمڑا جسم کا اور جسم ختم ہو جائے گا, جل جائے گا. بدلناہم جلودا غیرہا, ہم فوراً دوسرے چمڑے اور دوسری جلد کا انتظام کر دیں گے, فوراً جلد ابھر آئے گی, پھر اس کو جلائیں گے پھر جلد ابھر آئے گی. لِيَذُوقُ العذاب, تاکہ ہمیشہ ہمیشہ اس عذاب کو یہ چکھتا رہے, اس عذاب کو یہ محسوس کرتا رہے جس کا مذاق اڑایا کرتا تھا دنیا میں, کہتا تھا قبر کیا ہے, جہنم کیا ہے, یہ تو قصے کہانیاں ہیں جس کے ماننے سے انکار کیا جاتا تھا. وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال سے بات کا آغاز ہوا تھا, یہ جن کو اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ملیں گے جہنم جانے والے, ان کے لیے کیا ہوگا وہاں. اب یہاں آیت نمبر سورہ واقعہ کی آیت نمبر 45 دیکھیا, کیونکہ لا بارد ولا کریم تک بات پہنچی تھی. اب آیت نمبر 45 سے آغاز ہوتا ہے انہم کانوا قبل ذلک مترفین. اصحاب شمال کا بیان جاری ہے, بائیں بازو والے اور بائیں جانب والے, بائیں والوں ان کا بیان ابھی جاری ہے کہ یہ کیا تھے, ان کے لیے کیا ہے, یہ دنیا میں کیا کرتے تھے. تو آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا انہم کانوا قبل ذلک مترفین, یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں بہت خوشحال تھے, آسائشوں والی زندگی گزارا کرتے تھے. مترفین یہ مفعول ہے اور اس کی یہ جمع ہے, اس کا واحد ہے مترف, جس پہ انعام ہوا ہو, جو خوشحال ہو, مالدار ہو. یہاں سے جو جس اسلوب سے سورہ واقعہ شروع ہوئی اس اسلوب میں کچھ تبدیلی آپ پائیں گے, اور وہ تبدیلی اس صورت میں آپ سمجھ سکیں گے کہ جس صورت اگر آپ نے واقعی شروع سے اس صورت کو تدبر اور غور و فکر کے ساتھ پڑھا ہو تب تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی. اور وہ یہ کہ اس سے پہلے دو گروہوں کا بیان تھا, سابقون کا اور اصحاب یمین کا. ان دونوں کے بیان کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے صرف ان نعمتوں کا ذکر کیا جو کہ ان پر کی گئیں یا کی جائیں گی, جن کا بیان ہوا. لیکن وہاں اس چیز کو اللہ نے بیان نہیں کیا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اعمال صالحہ کیے تھے اور اس وجہ سے ہم نے ان پر یہ انعام کیا. لیکن اس اسلوب کے برعکس یہاں پر قرآن کا جو اسلوب تھا سورہ واقعہ میں خاص طور پر, وہ بدل گیا ہے. اور وہ یہ کہ بائیں جانب والوں کا جب اللہ نے ذکر کیا تو ارشاد فرمایا واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم وغیرہ وغیرہ. اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کو یہ جو عذاب مل رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے. انہم کانوا قبل ذلک مترفین, پہلی وجہ, پہلا سبب. اس کی کئی وجوہات ہیں اور ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالی سبقت لے جانے والوں اور اصحاب یمین کو جب نوازے گا تو یہ اس کا فضل ہوگا, اور جب کسی احسان یا نیکی یا فضل کو کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ کو بیان کیا جائے. جس پہ انعام ہوتا ہے وہ بھی اس چیز کو ضروری تصور نہیں کرتا کہ میں پوچھوں کہ کس وجہ سے مجھ پہ یہ مہربانیاں کی گئی. لیکن اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے کسی کی وجہ سے تو فوراً ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اللہ تعالی نے جو مہربانیاں کرنی ہیں سبقت لے جانے والوں کے ساتھ اور اصحاب یمین کے ساتھ وہ تو اس کا فضل ہے، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوگا جو بائیں جانب والے ہیں یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے یہ عدل اور انصاف ہے، اور عدل و انصاف اس طریقے پہ ہے کہ انعامات اور اچھائیوں اور نعمتوں کے ضمن میں بہت کم پوچھا جاتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن معمولی سی برائی اور زیادتی ہو تو فوراً پوچھا جاتا ہے کہ کیوں آپ نے میرے ساتھ یہ برائی اور یہ زیادتی کی، اس کی وجہ کیا ہے، مجھ سے کون سی ایسی کوتاہی اور خامی اور نقص و کمزوری اور برائی ہو گئی تھی جس کا بدلہ مجھے یہ دیا گیا؟ تو کہیں یہ اعتراض کوئی نہ کرتا کہ جن لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا یا خود اہل جہنم، وہ کہیں یہ پوچھ بیٹھے کہ ہمیں کس بنا پہ جہنم میں پھینکا گیا؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہنم میں جانے کی وجہ یہ ہے، ان اسباب کی بنا پہ اور ان باتوں کی وجہ سے یہ لوگ جہنم میں جانے کے مستحق بن گئے، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ان کو جہنم میں پھینکا جائے، اور یہ فیصلہ عین عدل ہے، عدل و انصاف پہ مشتمل ہے۔ اور فضل الہی یہ بڑی عجیب چیز ہے، اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اللہ کا لطف و کرم، اس کا فضل، اس کا احسان، اس کی توفیق، اس کی مہربانی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ کوئی بھی شخص محض اور صرف اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جا نہیں سکتا جب تک اللہ کا فضل و کرم اس شخص پر نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حتی انت یا رسول اللہ، آپ کا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا حتی انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، میرا معاملہ بھی یہ ہے کہ اگر مجھ پر بھی اللہ کا فضل نہ ہو تو میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ تواضع کی انتہائی اونچی مثال ہے جو کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے حدیث میں منقول ہے۔ اس حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ کوئی بھی شخص صرف اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کا لطف و کرم اس کے شامل حال نہ ہو، اس لیے ہمیشہ اس سے اس کا لطف و کرم اور اس کا فضل و کرم اور اس کا فضل و احسان مانگا کرو۔ اس کا فضل اور کرم اگر شامل حال رہا تو اس دنیا کی زندگی کو بھی وہ سکون اور راحت سے بھر دے گا، اور آخرت کے بعد بھی اپنی رضا اور خوش اپنی مہربانی سے وہ نوازے گا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ وہ تھے کہ جو دنیا کی زندگی میں بڑے خوشحال تھے۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں اور انبیاء اور رسل کی دعوتوں کو اگر آپ پڑھیں قرآن میں کہ نبی فلاں نبی نے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے، فلاں نے، فلاں نے، فلاں نے اپنی قوم کو کس طریقے پہ دعوت دی، دعوت والی زندگی اور دعوت والی زندگیوں کا اگر آپ مطالعہ کریں قرآن میں، آپ کو ہمیشہ ایک چیز ضرور ملے گی کہ ہر نبی کی دعوت کو اس کی قوم کے ایک اہم گروہ نے سب سے پہلے ماننے سے انکار کیا۔ قرآن اس گروہ کو ملع کے نام سے یاد کرتا ہے، الملع، خوشحال گروہ، بڑے لوگ، مالدار لوگ، خوشحال لوگ، فراوانی اور آسائشوں سے بھرپور زندگی گزارنے والے لوگ، انہوں نے ہمیشہ سب سے پہلے انبیاء کی دعوتوں کی مخالفت کی۔ کیوں؟ جس خوشحالی اور فراوانی اور آسائشوں میں یہ لوگ مبتلا تھے انہوں نے ان کا دماغ خراب کر دیا، تکبر میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس آسائش اور ان آسائشوں کو اللہ کا انعام، اس کی مہربانی سمجھ کے شکر نہیں کرتے تھے بلکہ وہ ناشکری و کفر کرتے تھے۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اور آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ وَكَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور یہ لوگ ایک بھاری گناہ پہ اصرار کرتے تھے. يُسِرُّونَ أَصَرَّ يُسِرُّ سے ہے، کسی چیز پہ اصرار کرنا، جم جانا، ضد پہ اڑ جانا، حق بات کو نہ ماننا، اپنی بات کو ہمیشہ ماننا. حنث گناہ کو کہتے ہیں، اس کی جمع احناث ہے، اور اگر یہ باب تفاعل سے ہو تو پھر یہ تحنث کی شکل میں آئے گا، اور یہ تحنث وہی تحنث ہے جو متفق علیہ حدیث میں آتا ہے کہ نبوت و رسالت ملنے سے پہلے اور وحی کے نزول سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے جو عبادت، مخصوص عبادت کیا کرتے تھے، جو کہ غور و فکر کی عبادت ہوتی تھی، تدبر اور تفکر کی عبادت ہوتی تھی، اس کو حدیث میں تحنث کے نام سے یاد کیا گیا ہے. تحنث یہ وہ عبادت جو گناہوں کے مقابلے میں کی جاتی ہے. حنث کیونکہ گناہ، تحنث وہ عبادت جو گناہوں کے مقابلے میں کی جائے گی، اور یہ حنث کیا تھا جو قرآن نے ذکر کیا کہ یہ اس سے پہلے ایک بھاری اور بڑے گناہ میں مبتلا تھے، وہ کیا تھا؟ حنث گناہ کو کہتے ہیں. ایک تو حنث کے لفظ پہ الف لام داخل ہو گیا، ال، یہ اس نے اس حنث کو معرفہ بنا دیا، اس کو خاص کر دیا. عربی زبان میں جب ال کسی لفظ پہ داخل ہوتا ہے تو وہ عام چیز کو خاص کر دیتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی خاص بڑا گناہ تھا، عام گناہ نہیں تھا. اور دوسری چیز، اس حنث کے فوراً بعد لفظ آیا العظیم، حنث العظیم. اس عظیم کے لفظ نے بھی آگے بتایا کہ یہ کوئی بہت بڑا گناہ ہی ہو سکتا ہے، کوئی عام گناہ اس سے مراد نہیں ہے. اب یہ گناہ کیا تھا جو یہ لوگ کرتے تھے؟ جب ہم کبیرہ گناہوں کی فہرست اور لسٹ پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا گناہ نظر آتا ہے جو تمام گناہوں پہ بھاری ہے، اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم ہے. اور گناہ اور گناہوں کی تفصیل، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ، اس تفصیل کو توبہ اور استغفار کے موضوع سے 6 سے زیادہ دروس میں بیان کیا گیا ہے، اور ان کی 4 آڈیو کیسٹ اس وقت موجود ہیں. آپ حضرات اگر چاہیں ان کی تفصیل تو ان کیسٹ کو سن لیں. توبہ اور استغفار، گناہ کیا ہے اور توبہ اور استغفار کی اہمیت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے. الحنث العظیم، بڑا گناہ، اور یہ چیز بھی اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کی گئی ہے کہ قرآن میں اگر کسی چیز کی تفصیل یا تفسیر معلوم کرنی ہو، اس کے 3 طریقے ہیں. یا تو قرآن خود آپ کو بتا دے گا، تفسیر، قرآن کی تفسیر قرآن سے پوچھئے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے، جو صاحب قرآن ہے، جن پہ قرآن نازل ہوا. اور تیسرا یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا تابعین نے اس نقطے کی تشریح کر دی ہوگی جس میں آپ کو شک ہے یا جو آپ سمجھ نہیں پا رہے. الحنث العظیم کو جب ہم نے ذہن میں رکھا، کون سا گناہ بڑا ہے، سورہ لقمان کا جب ہم نے مطالعہ کیا، وہاں ہمیں معلوم یہ ہوا کہ لقمان جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. عظیم کا لفظ مل گیا آپ کو، کہ بیٹے زندگی میں کبھی شرک نہ کرنا، شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے. یہاں حنث عظیم کہا گیا، وہاں ظلم عظیم کہا گیا. اور یہ بات اس طریقے پہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ شرک اس لیے بھی مراد ہو سکتا ہے کہ تمام انسانی ارواح نے عالم ارواح میں اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا تھا. اب اس دنیا میں آنے کے بعد جو گناہ سب سے بڑا ہو سکتا ہے، سب سے زیادہ سنگین ہو سکتا ہے، وہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس وعدے کو توڑا جائے جس وعدے کو عالم ارواح میں کیا گیا تھا. اور اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حنس کا جو لفظ ہے اس کے دو لغوی مفہوم ہیں. ایک مفہوم ہے حنس کا کوئی بھی گناہ جو میں نے پہلے بتایا، اور اس کا لغوی مفہوم ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ کیے ہوئے پکے وعدے کو توڑنا یا پکی قسم کو توڑنا جو کہ آپ نے کسی سے کی ہو. قسم کو توڑنا یا وعدے کو توڑنا، جب اس لغوی مفہوم پہ ہم غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عالم ارواح میں تمام انسانوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. دنیا میں آ کے اس وعدے کو توڑنا یہی حنس ہے، یہی حنس ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ شرک مراد ہے، بڑے گناہ سے شرک مراد ہے، اور شرک کا لفظ جہاں آئے اس سے مراد صرف یہ شرک نہیں ہوتا کہ جو لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، مر گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، مردوں سے مانگنا صرف یہی شرک ہے؟ نہیں، یہ بھی شرک ہے، لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں شرک ہیں. اللہ کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں سے کوئی حق کسی کو دے دینا یہ بھی شرک ہے. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے. اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے. اپنے آپ کو اللہ سے بڑا سمجھنا یہ بھی شرک ہے. اپنے بیوی بچوں اور مال و اولاد کو اللہ سے بڑا سمجھنا یہ بھی شرک ہے. بڑا سمجھنے سے یہ مراد نہیں ہے، ظاہری طور پہ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اگر آپ نے اللہ کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں دنیا کو اہمیت دی تو یہ شرک ہو گیا. اللہ کے مقابلے میں کسی اور شخص کی بات مان لی یہ شرک ہو گیا. اللہ سے جتنی محبت کی جانی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت کی جانی چاہیے، اتنی محبت اپنے آپ سے کی یا اپنی اولاد سے کی یا اپنی بیوی یا اپنی دنیا یا اپنے پیسے یا اپنے مال سے کی، یہ شرک ہو گیا. کبریائی صرف اللہ کا حق ہے؟ کسی حکومت کے لیے کبریائی تسلیم کر لی، کسی ظالم فاجر اور فاسق کے لیے کبریائی تسلیم کر لی، کسی پارٹی اور جماعت اور فکر اور مشن کو بڑا قرار دے دیا، یہ بھی شرک ہے. اور قبروں پہ سجدے کرنا یہ بھی شرک ہے. مرے ہوئے لوگوں سے مرادیں مانگنا یہ بھی شرک ہے. اور اللہ کے سوا کسی اور شخص کو اپنا داتا سمجھنا، غوث سمجھنا، دستگیر سمجھنا، کارساز سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، ہر جگہ موجود غیب کی باتیں اور خبریں جاننے والا سمجھنا، ہر جگہ حاضر ناظر اور موجود سمجھنا، مشکلیں دور کرنے والا سمجھنا، فریادیں اور پکاریں سننے والا سمجھنا، یہ شرک کی قسمیں ہیں. یہ سب کا سب شرک ہے، اور شرک ناقابل معافی جرم ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. گناہوں کی فہرست میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ بیٹے شرک نہ کرنا، شرک تو ظلم عظیم ہے. وَكَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ. یہ لوگ شرک پہ اصرار کرتے تھے، جب ان کو روکا جاتا تھا شرک سے تو یہ شرک پہ شرک سے رکتے نہیں تھے. اور یہاں سے مراد اور کبیرہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں. گناہ پہ اصرار کرنا، ایک تو گناہ یہ بذات خود جرم ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑا جرم یہ ہے کہ گناہ پہ اصرار کرنا. گناہ کے درجے ہیں، ایک درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص گناہ کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑا جرم یہ ہے کہ گناہ کو مسلسل کرتا ہے، گناہ پہ اصرار کرتا ہے. اس سے کہیں زیادہ بڑا جرم یہ ہے کہ گناہ کو سر عام کرتا ہے، ڈنگے کی چوٹ پہ کرتا ہے، بیچ چوراہے کے کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کرتا ہے. اور ان تین درجوں میں، ان تین درجوں سے کہیں زیادہ بڑا جرم یہ ہے کہ گناہ کی دعوت کو نشر کرتا ہے، دعوت کو پھیلاتا ہے، یا گناہ کی دعوت دیتا ہے. اب وہ اخبارات اور رسالے اور ڈائجسٹ اور ریڈیو اور ٹی وی خود غور کر لیں جہاں سے دن رات گناہوں کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، گناہوں کی دعوت دی جاتی ہے، پبلسٹی ان کی جاتی ہے. اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، گناہوں پہ اصرار کرنا یہ ناقابل معافی جرم ہے. متفق علیہ حدیث ہے، نوٹ کر لیں، لکھ لیں، اپنے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری پوری امت کے لیے معافی ہے سوائے مجاہرہ کرنے والوں کے. مجاہرہ کرنے والے کون ہیں؟ جو گناہ چھپ کے کریں لیکن دوسرے دن آ کے لوگوں کو بتا دیں کہ ہم نے فلاں جگہ چھپ کے یہ گناہ کیا تھا، یا وہ لوگ کہ جو کھلم کھلا گناہ کریں، کھلم کھلا گناہ کرنے والے، ان کے لیے معافی نہیں ہے. جب ان کے لیے معافی نہیں ہے تو جو گناہوں کی دعوت دیتے ہیں ان کے لیے معافی کہاں سے ہو سکتی ہے، کہاں ہو سکتی ہے؟ کچھ دن ہیں زندگی کے. قلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، سورہ مرسلات میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ مجرموں تھوڑے سے دن ہیں، کھاؤ پیو عیش کر لو. قلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، مجرموں کچھ دن ہیں گزار لو، آخر آنا ہمارے پاس ہے. جب ہمارے پاس آؤ گے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ہمارے پاس آنا ہے، حساب کتاب ہم کر لیں، پھر ہمارے پاس تمہارے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، یہ تو ان کے اعمال کا بگاڑ تھا، اعمال کا بگاڑ تھا، عقائد کا بگاڑ کیا تھا، عقیدے میں بگاڑ کہاں پیدا ہوا؟ فرمایا عقیدے میں بگاڑ یہ تھا. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، عقیدے کا بگاڑ یہ تھا کہ قیامت کے دن اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے منکر تھے، کہتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے دن پہ یقین، یہ اس کے لیے ضروری تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرے. تو اس لیے فرمایا کہ قل، ان سے کہہ دیجئے، اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ قیامت کا ایک دن مقرر ہے، سب کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، اگلوں کو، پچھلوں کو، سب کو. میقات، وہ کام جس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر کیا گیا ہو، یا وہ جگہ جس جگہ کو کسی خاص مقصد کے لیے مقرر کیا گیا ہو. میقات کو میقات اس لیے کہتے ہیں کہ ان میقاتوں کو، ان مواقع کو، میقات کی جمع ہے مواقع، یہ وقت سے ہے، وقت کا تعین کرنا، مقرر کرنا، خاص کرنا. تو یہ جو جتنے مواقع ہیں، میقات کی جمع مواقع ہے، جتنے میقات ہیں یہ وہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس راستے سے آنے والوں کا میقات یہ ہے، اس طرف سے آنے والوں کا میقات یہ ہے، ہوائی جہاز میں آنے والوں کا میقات یہ ہے، پانی کے جہاز سے آنے والوں کا میقات یہ ہے. ہر راستے سے جو شخص بھی حرم کی حدود میں داخل ہونا چاہے، مکے میں داخل ہونا چاہے، اور وہ کسی بھی طرف سے آئے، اگر اس نے ارادہ کیا ہے عمرے کا اور حج کا، تو اس پہ واجب ہے کہ وہ میقات پر احرام باندھے یا میقات سے پہلے احرام باندھے. بغیر احرام کے میقات سے گزرنا ممنوع ہے، اور جو گزر جائے اس پہ ایک دم قربانی کرنی ایک واجب ہو جاتی ہے. لیکن اس شخص کے لیے جس نے عمرے یا حج کی نیت کی ہو، جس نے نیت نہ کی ہو، وہ بغیر احرام کے ان میقاتوں سے گزر سکتا ہے. اب یہ براہ راست خطاب شروع ہو رہا ہے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، یہاں سے خطاب براہ راست شروع ہو گیا ان سے جو انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، گمراہ ہیں. فرمایا پھر تم اے لوگوں، ایھا الضالون المکذبون، اے گمراہوں اور اے جھٹلانے والوں، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ لآکلون من شجر من زقوم، تم ضرور کھاؤ گے اس درخت سے جس کا نام زقوم ہے. یہ ایک درخت ہے جس کو ہم اپنی زبان میں تھوہڑ کہتے ہیں، اور یہ صرف اس حجاز کے علاقے میں پایا جاتا ہے. جدہ کے گرد و نواح یہ پہاڑی علاقے اور صحرا میں بھی موجود ہیں، اور مکے کے گرد و نواح میں بھی موجود ہیں. جزیرہ عرب میں، اس جزیرے میں کہیں نہیں پایا جاتا سوائے حجاز کے، جس کو زقوم کہتے ہیں. اور یہ وہ درخت ہے کہ جس کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، اور اگر ان کے پتوں کو توڑا جائے تو دودھ کی طرح کا سفید ایک سیال مادہ اس میں سے نکلتا ہے، جو اگر جسم پہ لگ جائے تو جسم پہ فوراً یا تو خارش شروع ہو جاتی ہے یا جسم پہ ورم آ جاتا ہے. اس درخت کے کانٹے بھی ہیں، اور یہ درخت بہت شدید کڑوا ہوتا ہے. یہ کڑوا ترین درخت، یہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان کو دیا جائے گا. ظاہر ہے یہ وہی لوگ ہیں جو کہ گمراہ تھے اور جو جھٹلایا کرتے تھے اللہ.